بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. آگے نشست میں ہم ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے چھوٹا سا باب باندھا ہے، فرماتے ہیں: فصل فی منہج اہل سنۃ والجماعۃ فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وغیرہا من الخصال. لسن جماعت کا منہج امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں، اور ان کے علاوہ دیگر اچھی خصلتوں کا بیان. بعض علماء اس متفرقات میں بھی بیان کرتے ہیں. چند اصول بیان ہو چکے ہیں اس جماعت کے عقیدے کے. اب آخر میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ان اصولوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے. اس میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کی انہوں نے، کیونکہ کتاب پہلے سے تھوڑی سی لمبی سی ہو گئی تھی، تو آخر میں انہوں نے یہ چند اہم خصال جمع کی ہیں. اور علماء نے ان خصال کو یا ان چیزوں کو، جیسے کہ آگے بیان ہوگا، بعض کا ذکر فقہ کی کتابوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ موضوع پر مسح، اس کا تعلق عقیدے کے مسئلے سے براہ راست نہیں ہے، لیکن کیونکہ مخالفین جو ہیں، اہل بدعت جو ہیں، سختی سے اس موضوع کے تعلق سے مخالفت کی، تو نسل جماعت نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ اہل بدعت کی بدعت کا ہمیشہ رد ہوتا ہے، اور دلائل کی روشنی میں ان کو بدعت نشاندہی کی جاتی ہے اور باطل ثابت کیا جاتا ہے، اس لیے ایسے مسائل کو جو اہل بدعت کے لیے ایک خاص علامت بن جائیں، ان کو عقیدے کے ان اصول میں شامل کر دیا ہے. ان میں سے سب سے پہلی بات آج کی نشست میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف جو ہے ایک اہم موضوع کے تعلق سے، جس میں کئی لوگ غلطی کا شکار ہیں، یہ موضوع ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اب جتنی بھی دعوت کے میدان میں جماعتیں یا فرقے موجود ہیں، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور وہ اس عظیم عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. طور طریقے سب کے اپنے اپنے ہیں، اور ان طور طریقوں کو کہتے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف ترتیب کے لیے ہم نے مرتب کی ہیں، جبکہ دلیل سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ترتیب کے لیے ہم نے مرتب کی ہیں. اور پھر اس شبہ کے شکار ہوتے ہوتے بہت سر بدعتیں انہوں نے اس عظیم عبادت میں شامل کر دی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس موضوع کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. اور شرح میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری شروط بیان کی ہیں. اگر کوئی شخص یہ عظیم عمل یا عظیم عبادت کرنا چاہتا ہے، اگر وہ کسی کو بھلائی کا حکم دینا چاہتا ہے اور برائی سے روکنا چاہتا ہے، تو چھ شرطیں بیان کی ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. تو آئیے دیکھتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف رحمه الله كي يقول، يعني شيخ ابن تيمية رحمه الله كي يقول جهة: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في أهل السنة والجماعة جهة إن أصوله كساد سات بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. هم سے مراد شیخ ابن تیمية رحمه الله فرماتے ہیں السنة والجماعة ہے. یہ ضمیر جهة لوٹتا ہے اہل سنت جماعت کی طرف. مع هذه الاصول, یعنی جو اصول گزر چکے ہیں, جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے, جن میں سے آخر میں جو چند اصول بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے اتباع کرنا اور خلفائے راشدین کی پیروی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی پاک کلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کسی اور کے کلام کو آگے نہ کرنا, اور ان کے علاوہ بھی اور چیزیں بیان ہوئی ہیں, اور اجماع مسلمین کی اتباع کرنا, پچھلے درس اسی پہ ہم رکے تھے. تو ان اصولوں کے ساتھ ساتھ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. معروف کسے کہتے ہیں, منکر کسے کہتے ہیں, ایک ایک جملے میں یاد کر لیں آپ. والمعروف کل ما امر به الشرع فهم یأمرون به. معروف ہر وہ چیز ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے, وہ شریعت یعنی ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتی ہے. فہم یأمرون بہ, بس ارسون جماعت جو ہیں ہر اس چیز کا حکم دیتے ہیں جس کے شریعت نے حکم دیا ہے. والمنکر, اور منکر کا معنی یا منکر سے مراد یہ ہے, کل منہ عنہ الشرع, ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہو اسے منکر کہتے ہیں. فہم ینہون عنہ, بس ارسون جماعت جو ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں, کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثین رحمہ اللہ, کیونکہ یہی ہے وہ حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں, ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے, حکم ہے یہ, جو کیا کرتے ہیں, یدعون الی الخیر, جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں, خیر کی طرف بلاتے ہیں. ویأمرون بالمعروف, اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں, معروف کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر, اور برائی سے منع کرتے ہیں, منکر سے روکتے ہیں. اور پھر ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر, تم لازم بھلائی کی طرف بلاؤ, برائی یا بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. ولتأخذن على يد الظالم, اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو, ظالم کو ظلم سے روکو. وتطرأنه على الحق اطراء, اور اسے حق پر زبردستی آمادہ کرو. یہ روایت جو ہے ابو داؤد بن ماجہ نے روایت کی ہے, ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے, لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت جماعت جو ہیں حکم دیتے ہیں بھلائی کا, برائی سے روکتے ہیں, اور اس معاملے میں کبھی تاخیر نہیں کرتے. پھر شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی شرطیں ہیں, وہ یہ شرطیں شریعت کے مطابق موجود ہیں, اور ان شرطوں کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں, الشرط الاول, پہلی شرط. اب کوئی بھی شخص اگر کسی کو بھی بھلائی کا حکم دینا چاہتا ہے اور برائی سے روکنا چاہتا ہے تو ان چھ شرطوں پر عمل کرتے ہوئے کر سکتا ہے. پہلی شرط, ان يكون عالما بحكم شرعي فيما يأمر به او ينهى عنه, جس چیز کو حکم دینا چاہتا ہے اور جس چیز سے وہ منع کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے حکم کو اچھی طرح جان لے. اگر شرعی حکم نہیں جانتا تو پھر وہ بغیر علم کے, بغیر دلیل کے کسی کو بھلائی کا حکم نہ دے, وہ برائی سے نہ روکے. پھر وجہ شیخ صاحب بیان کرتے, بڑی پیاری وجہ بیان کرتے, فرماتے ہیں یعنی وہ صرف اسی چیز کو حکم دیتے ہیں جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور صرف اسی چیز سے روکتے ہیں جس کا شریعت نے روکا ہے، اور اعتماد نہیں کرتا اس معاملے میں نہ ذوق کا نہ ہی عادت کا. بھئی اخلاقاً یا عادت کے اعتبار سے کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتا ہے. اس کی دلیل، اس شرط کے دلیل جو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں لقوله تعالی لرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، الاخر آیہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48. فاحکم بینہم، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ فیصلہ کریں، بما انزل اللہ، کس بنا پر فیصلہ کریں جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات نفس اور ان کی اہواء کی پیروی نہ کریں، اما جاءک من الحق، جو حق آپ کو پہنچا ہے، یعنی حق کو چھوڑ کر کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کریں. فیصلہ کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے مطابق، یہ حکم ہے. بتاتے ہیں، ذرا اس کو سمجھنے میں آگے آتا ہوں، دلائل سمجھنے پہلے. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور مت پیچھے لگو اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. بے شک سمع، بصر اور فؤاد، ان تمام سے سوال کیا جائے گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو ہم کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو بولتے ہیں، ان سب کا ہم نے حساب دینا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. وہ تیسری دلیل سورۃ النحل آیت نمبر 116 میں، 116 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اور مت کہو جو تمہاری زبانیں وصف کرتی ہیں جھوٹ بولتے ہوئے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو. بے شک جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. تو اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے شریعت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. ایک شرعی مسئلہ ہے، اسے شریعت کے مطابق دلیل کی روشنی میں بیان کرنا ہے. برائی ہے تو شرعی برائی ہونی چاہیے ثابت، تب آپ کسی کو برائی سے روک سکتے ہیں. کوئی چیز شرعی حرام نہیں ہے، آپ ایک حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتے. اب چند مثالیں نوٹ کریں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی شخص کو دیکھتا ہے کوئی چیز کرتے ہوئے، تو اصل میں جو وہ کر رہا ہے وہ حلال ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے روکے جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ جو وہ کام کر رہے سے شریعت نے منع کیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی شخص کو دیکھتا ہے کوئی عمل نہ کرتے ہوئے، اور دیکھنے والے یہ سمجھتا ہے کہ عبادت ہے، تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس شخص کو اس چیز کا حکم دے یا اس عبادت کا حکم دے جب تک کہ یہ اچھی طرح نہ جان لے کہ اس کے شریعت نے حکم دیا ہے. اب چھوٹے سے مثال سمجھ لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سگریٹ پی رہا ہے، آپ اسے سگریٹ پینے سے روکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ بری چیز ہے، اسے مت پیو، آپ صحت کے لیے مضر ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس نے اس کے ثبوت دیے ہیں اس لیے مت پیو, تو وہ چھوڑ دیتا ہے, آپ کی نصیحت قبول کرتے ہیں. دوسرے شخص آ کے کہتا ہے کہ یہ شرعاً حرام ہے, آپ سگریٹ مت پیجئے کیونکہ یہ حرام ہے, تو آپ کی بات وہ ماننے سے انکار کرتا ہے, کہتا ہے کس نے کہا حرام ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کا ثبوت موجود ہے, اس کی دلیل ہے. آپ دلیل بیان کرتے ہیں, دلیل کی روشنی میں وہ مان جاتا ہے, تو آپ نے اپنا کام کر دیا ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبائث کو حرام, اور سگریٹ جو ہے یہ خبائث میں سے ہے, کیونکہ سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوا ہے, ایک کوشن لکھا ہوا ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ سگریٹ نوشی سے دل کی بیماریاں اور کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے, اور کینسر کی بیماری کو خبیث مرض عربی میں کہتے ہیں عام لفظوں میں. تو سگریٹ نوشی خبائث میں سے ہے, اور خبائث محرمات میں سے ہے, اور پھر اور بھی دلائل ہیں, یہ تو واضح براہ راست دلیل ہے, اور بھی دلائل ہیں کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو, پھر اس میں اسراف بھی ہوتا ہے, اور بہت ساری دلائل ہیں. الغرض آپ نے شخص کو روکا ہے دلیل کی بنیاد پر, علم کی روشنی میں آپ نے روکا ہے, تو آپ روک سکتے ہیں, اس کی دلیل ہے. اب ایک شخص ہے جیسے کہ یہ کافی عرصے پہلے بھی بات ہوئی تھی, پیپسی پی رہا ہے اور آپ نے کہا کہ مت پیجیے حرام ہے, کیا پیپسی پینا حرام ہے؟ پیتے کہ نہیں پیتے؟ کوئی نہیں پیتا پیپسی یہاں پہ, تو بتاتے کیوں نہیں, حرام ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتے پیپسی مت پیجیے حرام ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دلیل چاہیے. وہ کہتے اس میں پیپسین ہے اور پیپسین سور کے میدے سے نکلتا ہے, اس لیے حرام ہے, یہ کہتے ہیں نا. پھر ہم کہیں اس کا ثبوت آپ دے کہ یہ وہی پیپسین ہے جو سور کے میدے سے نکلتا ہے. ہمارے نزدیک اس لیے حلال ہے کہ جس ملک ہم رہتے ہیں, اب دیکھیں سعودی عرب میں دیکھیں, ویسے بھی عام مسلمان ممالک میں بھی یہ چیزیں پروڈکٹ جو ہیں ٹیسٹ ہوتی ہیں, ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر جا کے اسے پرمیشن ملتی ہے اس پروڈکٹ کو, پھر جا کے یہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں بیچنے کے لیے ان کی اجازت ملتی ہے. اور ہمارا ایک دوست ہیں جو اچھی پوسٹ پہ تھے پیپسی کمپنی میں, ایچ آر میں تھے, تو اسے میں نے پوچھا کئی سال پہلے یہ کیا معاملہ ہے بھائی, وہ کہتے ہیں ڈبہ بند ہوتا ہے, پیک کوئی کھول نہیں سکتا, یہاں پر جو ہے لیب والے بھی نہیں کھول سکتے, وہ بند ہی آتا ہے تو بس وہ اس کو مکس کر کے ڈال ہی دیتے, باقی چیزیں پانی وغیرہ ادھر ہی اس میں کرتے ہیں جو باقی چیزیں, لیکن جو پیپسی آتا ہے وہ بند ہوتا ہے, کوئی کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, کس نے کہا ہے, یہاں پر سچ ہر چیز کھولتے ہیں, چیک کرتے ہیں لیبارٹری میں, اور پھر پرمیشن ملتی ہے, پھر جا کے مارکیٹ میں وہ چیز اویلیبل ہوتی ہے. یہ محض ایک جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, آپ یہ باتیں مت سنیے. الغرض پھر واپس آتے ہیں, اب جو کہتے ہیں کہ پیپسی حرام ہے, اب اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ کیوں حرام ہے, شبہ کی بات نہیں ہوتی. جیسا کہ کسی حلال چیز کو حرام کرنا جرم ہے, اس طریقے سے حرام کو حلال کرنا بھی جرم ہے نا, تو یہ شرائع جائز نہیں ہے. دوسری مثال, اب کچھ دنوں پہلے دیکھیں آپ, ایک عام بدعت جو ہے, معروف بدعت جو ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں عام ہوتی ہے کئی مسلمان ملکوں میں, وہ جشن منایا جاتا ہے, جشن میلاد النبی. کیوں مناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. عبادت سمجھ کر مناتے ہیں یا عادت سمجھ کے مناتے ہیں؟ عبادت سمجھ کے مناتے ہیں. اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اور بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت کرنا کیا کہتے ہیں اسے؟ بدعت. ٹھیک, اب ایک شخص ہے وہ اس میں شریک نہیں ہوتا, کہتے بدعت ہے, اس کی دلیل نہیں ہے, میں اس جشن میلاد النبی شرکت نہیں کرتا. تو شخص آ کے اسے کہتا ہے تم گنہگار ہو, نعوذ باللہ تم گستاخ رسول ہو, تم اس جشن میں حصہ نہیں لے رہے ہو, شرکت نہیں کر رہے ہو. اس کا یہ حکم دینا کہ یہ بھلائی کا کام ہے, معروف ہے, اس میں شامل ہو, درست عمل ہے اس کا؟ دلیل چاہیے. بارک اللہ فیک. تو اس نے کس بنیاد پہ اس شخص کو کہا ہے کہ تم شرکت کرو؟ جہالت کی بنیاد پر. بارک اللہ فیک. اور شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط کی ہم بات کر رہے ہیں, دلیل ہونی چاہیے علم کی روشنی میں. علم ہے تو آپ بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. علم نہیں ہے تو خاموش رہے, آپ کے لیے بہتر, آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے, آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہے. دوسری شرط, پہلی شرط واضح ہے؟ ملک صاحب آپ کچھ پوچھ رہے تھے, الحمدللہ. دوسری شرط کیسا فرما دیں؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ, ان یعلم بحال المأمور هل هو ممن وجه اليه الامر او النهي ام لا. جسے حکم دیا جا رہا ہے اس کی حال سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے. کیا وہ ایسا شخص ہے, اس کی ایسی حالت ہے کہ اس حکم دیا جا سکتا ہے اور اسے برائی سے منع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, یعنی مکلف ہے کہ نہیں, شریعت کے پابند کون ہے؟ مکلف ہوتے ہیں نا. اگر چھوٹا بچہ ہے غیر مکلف ہے, آپ اسے کوئی حکم دیتے ہیں یا کوئی برائی سے روکتے ہیں, اگر وہ کرتا ہے آپ اسے پیار سے سمجھا سکتے ہیں. شرعاً جو بڑے کے لیے جیسے حکم ہوتا ہے حرام اور حلال کا, وہ بچوں کے لیے نہیں ہوتا, وہ پاگلوں کے لیے نہیں ہوتا, غیر مکلف کے لیے نہیں ہوتا. اب ایک پاگل ہے, وہ نماز کے وقت ہو گیا, وہ بیٹھا ہے, جوان ہے بیٹھا ہے, آپ نماز کی طرف اسے بلایا ہے تو آپ کی طرف دیکھ کے ہنستے ہوئے اپنا منہ پھیر لیا ہے, آپ یا پھر کہتے چلو نماز پڑھو نماز کے لیے, کہتے میں نہیں پڑھتا ہوں, کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ اسے برا بلا کہیں یا اسے اگر سختی اسے کرے؟ جائز ہے؟ نہیں جائز, کیونکہ مکلف ہی نہیں ہے. تو جسے حکم دیا جا رہا ہے یا جسے برائی سے روکا جا رہا ہے اس کی حالت سے آپ کو اچھی طرح واقف ہونا چاہیے کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اسے حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے. تیسری شرط اس سے ملتی جلتی شرط ہے, یہ اس کی اگلی کنٹینیویشن سمجھ لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیمین رحمہ اللہ, ان یکون عالما بحال المأمور حال تکلیفہ هل قام بالفعل ام لا. یہ بھی اچھی طرح جان لینا چاہیے اس شخص کو جو کسی کو بھلائی کا حکم دے رہے برائی سے روک رہا ہے, کہ جسے وہ حکم دے رہا ہے تکلیف کے وقت کیا اس نے وہ فعل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. مثال, اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ مسجد میں یہ شخص داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے اور دیکھے کہ ایک شخص بیٹھا ہے نماز نہیں پڑھ رہا, اس کو شک پڑ گیا کس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں, فلا ينكر عليه, شیخ صاحب فرماتے ہیں, ولا امره بهما حتى يستفصل, اسے دو رکعت پڑھی کہ نہیں پڑھی اسے حکم نہیں دے, اور نہ ہی اسے اس پر انکار کرے کہ اس نے تم نے ایسا کیوں نہیں کیا جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص داخل ہوا اور بیٹھ گیا, یعنی دو رکعت جو سنت ہے وہ پڑھی نہیں, تہی تو مسجد کی سنت کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا, اصلیت, کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ قال لا, تو اس شخص نے کہا نہیں میں نے دو رکعت نماز نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قم فصل رکعتین وتجوز فیہما، اٹھو دو رکعت پڑھو اور اس میں تخفیف کر لو. متفق علیہ حدیث ہے، اسے بخاری مسلم میں. تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کسی کو برائی سے روکنے کے لیے یا بھلائی کا حکم دینے کے لیے اسے پوچھ لیں، ہو سکتے کہ وہ جس کے آپ منکر سمجھ رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے کر چکا ہو. پہلے جو مکلف اس سے پوچھ لیں کہ آپ نے یہ عمل کیا کہ نہیں کیا. وہ کہتے میں نے نہیں کیا، پھر آپ اسے کہے کہ یہ سنت ہے، آپ یہ عمل کر لیں سنت کے مطابق. پھر شیخ صاحب مثال دے فرماتے ہیں، اور مجھے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو کیسٹوں میں ریکارڈ کرنا حرام ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کے گمان کے مطابق. تو اس نے لوگوں کو منع کرنا شروع کر دیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیسٹوں میں ریکارڈ نہ کریں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ منکر ہے، برائی ہے، اسے روکا نا لوگوں کو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، کہ برائی تو یہ ہے کہ آپ ان کو ایسی چیز سے منع کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں کہ وہ بری ہے کہ نہیں، منکر ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو تم منع کرو اس چیز جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہی تو منکر ہے نا. یعنی خود منکر پر عمل کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ منکر سے روک رہے ہیں، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ چیز منکر ہے، بری ہے، تب آپ پھر منع کریں. وہذا فی غیر العبادات، یہ معاملہ جو عبادات کے علاوہ ہے. عبادات کے تعلق سے اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی عبادت کر رہا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا اللہ نے اس عبادت کو حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، ہم اس شخص کو روکیں گے، کیونکہ الاصل فی العبادات المنع، عبادات میں جو اصول بات ہوئی ہے کہ منع کیا گیا ہے، بغیر دلیل کی کوئی بھی عبادت نہیں کرنی. یعنی جیسے کہ بعض لوگ جب اقامت کرتے ہیں تو پھر درود پڑھتے ہیں، یا اذان دیتے ہیں، اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ منع کریں گے کہ نہیں؟ کیوں منع کریں گے؟ کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. تو یہ شخص عمل کر رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے یہ عبادت ہے اور اس کی دلیل ہے، اس کو علم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس عبادت، جس کو عبادت سمجھ رہے، عبادت نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے، یہ بدعت ہے، تو آپ اسے سمجھاتے ہیں کہ عمل نہ کیجئے کیونکہ یہ منکر ہے، یہ بدعت ہے. آپ نے کس بنیاد پر آپ نے منع کیا ہے؟ علم کی بنیاد پر، آپ جانتے ہیں. اسی طرح وضو میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے گردن کا مسح کر لیتے ہیں. آپ نے کسی شخص کو دیکھے وضو کرتے ہوئے آپ کے قریب، اسے گردن کا مسح کیا ہے پیچھے، آپ اسے خبردار کریں گے کہ نہیں؟ دیکھیے، آپ نے صرف ادب کے دائرے میں رہ کے نصیحت کرنی ہے پیار سے، میں دیکھے آپ نے گردن کا مسح کیا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بس آپ کے کام، آپ نے میسج آگے پہنچا دیا ہے، اب وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اس کی تیسری مثال پانی. بعض لوگ اکثر غلطی ہوتی ہے، پانی زیادہ کھولتے ہیں، فل نل کھول لیتے ہیں ٹوٹی جو ہے، اور پھر وضو کرتے ہیں. پتہ ہے کہ جتنی بھی وضو کے تعلق سے جو فضیلتیں بیان کی احادیث میں، اکثر احادیث میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ اسباغ الوضو کے لفظ ہیں، وضو کو حق ادا کرنے کے الفاظ ہیں، اور وضو کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اس مکمل طریقے سنت کے مطابق وضو نہ ہو. اور اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ وضو کے لیے کیا ہے؟ پانی کا استعمال. اگر آپ نے پانی میں اسراف کیا ہے اور زیادہ، حد سے زیادہ پانی آپ نے ضائع کیا ہے، تو وضو کے ساتھ جو فضیلتیں، جو اجر موجود ہے، اس میں کمی لازمی ہوگی. تو کسی نے پانی زیادہ کھولا ہے، آپ کے ساتھ کھڑے کو وضو کر رہے ہیں، تو آپ صرف دو لفظ کہہ دیں اسے، پانی کم کریں، سنت کے مطابق وضو کرنے کے لیے پانی کم کرنا جو ہے وہ سنت ہے. اور اکثر لوگ کر کے دیکھ لیں آپ, فوراً کم کر دیتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ابھی وہ آپ کے طرف دیکھیں گے پرواہ نہیں کریں گے, یا تو پتہ نہیں وہ سنا نہیں ہوگا ان لوگوں نے, یا بات نہیں سمجھی ہوگی. حسن ون ہے ہمارا, لیکن بھلائی کے کام اکثر لوگ سمجھ لیتے ہیں. تو آپ کس بنیاد پر اسے روکے؟ پانی مت ضائع کریں, روکے اپنے نا, منکر سمجھ کے روکے کہ میں روکے, بس منکر سمجھ کے روکے نا. تو اسراف منکر ہے کہ نہیں؟ منکر میں سے. اچھا, چوتھی شرط شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثمی رحمہ اللہ, ان یکون قادرا علی القیام بالامر المعروف والنہی عن المنکر بلا ضرر یلحقه فان لحقه ضرر فلم یجب علیہ کہ بھلائی کی طرف حکم دینے اور برائی سے روکنے پر قادر ہو, طاقت رکھتا ہو بغیر نقصان کے. اگر کوئی نقصان اسے پہنچتا ہے تو اس پر واجب نہیں ہے, اور اگر وہ صبر کرتے ہوئے یہ عمل کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ تمام جو واجبات ہیں ان کے لیے طاقت اور قدرت کی شرط ہے, یعنی اس شرط کے ساتھ جڑی ہیں اور مشروط ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, سورۃ التغابن نمبر 16 میں, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, سورۃ البقرہ آیت نمبر 286. ان دونوں آیات میں طاقت شرط ہے کسی بھی واجب کرنے کے لیے. پھر شخص فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص کو ڈر لاحق ہوتا ہے, اگر وہ کسی شخص کو بھلائی کا حکم دیتا کہ کہیں اس کو قتل نہ کر دے, تو اس پر لازم نہیں ہے کہ اس شخص کو اس بھلائی کا حکم دے, کیونکہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے. بلکہ شخص فرماتے ہیں, یہ بھی ہے, ممکن ہے کہ اس پر یہ حکم دینا جو بھلائی کا حرام ہو اس وقت جب نقصان اور قتل کی دھمکی جو ہے موجود ہو. اور بعض علماء نے کہا ہے بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے, اگرچہ اس کی جان خطرے میں ہو, اور اسے صبر بھی کرنا چاہیے اگر اسے نقصان بھی ہوتا ہے. ما لم يصل الى حد القتل, اگر وہ قتل تک معاملہ نہیں پہنچتا, اگر مار پیٹ ہوتی ہے یا اس یعنی قتل سے کم درجے تک کوئی بات ہوتی ہے, تو اس پر واجب ہے کہ اس نے بھلائی کا حکم دینا ہے. لیکن جو دونوں باتوں میں سے دونوں علماء کے اقوال موجود ہیں, یہ القول الاول هو الاولى, لیکن القول الاول اولى, پہلا قول جو وہ راجح قول ہے اور اولى ہے. کیونکہ یہ جو حکم دینے والا ہے, اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے قید خانے میں ڈالتے ہو یا اس طریقے سے کوئی اور بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے, تو پھر جو دوسرے ہیں دیکھنے والے وہ بھلائی حکم دینے سے رک جائیں گے اور برائی سے روکنے سے بھی رک جائیں گے, اس ڈر سے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ ہو. یعنی دوسرا قول جو ہے جس میں یہ بات ہے کہ اگر تکلیف بھی ہوتی ہے تو صبر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ عبادت ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے, اگرچہ لوگ جو ہیں وہ اسے نقصان پہنچاتے ہیں. اگر بات قتل تک نہیں جاتی تو دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اگر کوئی اسے نقصان بھی ہوتا ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ جو قول ہے یہ قول درست نہیں ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, چلو اس نے تو صبر کر لی, اس کو اجر بھی مل گیا, لیکن یہ دوسرے دیکھنے والے ہیں تو وہ برائی سے روکیں گے کسی کو یا بھلائی کا حکم دیں گے. تو بہتر یہ تھا کہ وہ اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو دوسرے تو یہ کام کرتے رہتے نا, یہ وجہ تو نہ بنتا دوسروں کو اس خیر سے روکنے کی, جبکہ شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے. لازمی نہیں کہ آپ بھلائی کا حکم دے کسی کو برائی سے روکے اور آپ نقصان بھی اٹھاتے رہے, اس کے ایک ایکسیپشن ابھی بتاتا ہوں میں, لیکن یہ لازمی نہیں کہ ہر معاملے میں ہر بھلائی کا حکم دے, اگرچہ آپ کی یعنی خطرہ بھی ہے, نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑے, لازمی نہیں ہے. اب ایکسیپشن دیکھیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اس حد تک معاملہ ہے اگر یہ معاملہ جو ہے جہاد کی حد تک نہیں پہنچتا, اگر یہ جہاد کی جنس میں سے ہے, جیسا کہ کسی اگر کسی کو سنت کا حکم دیا اور بدعت سے منع کیا ہے, اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو بدعت جو اہل سنت پر غالب آ جائیں, تو ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ سنت کو ظاہر کرنا لازمی ہے, اس کے لیے پر واجب ہے کہ وہ سنت کو ظاہر کرے اور بدعت کو تفصیل سے بیان کرے, کیونکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ میں سے ہے, اور صرف اپنے اوپر خوف کے ڈر کی وجہ سے اس کے پاس عذر نہیں ہے. خوف تو لاقع ہمیشہ ہوتا ہے. دیکھیں جیسے کہ اکثر مسلمان مالک میں بدعتیں جو موجود ہیں شرک میں اور دیگر عبادات میں, اب قبر پرستی جو ہے, قبر کا طواف کرنا اور چڑھاوے چڑھانا اور یہ نظر نیازیں دینا اور قربانیاں کرنا, یہ سب شرک میں سے ہے, اور ظاہر جو منع کرتا ہے اسے نقصان کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے نا کسی نہ کسی صورت میں, تو کیا رک جائیں گے؟ اگر سب ہم خاموشی اختیار کر لیں اور اس خطرناک بدعت کی وضاحت نہ کریں جو شرک اکبر کے زمرے میں آتی ہے, تو کیا ہوگا؟ بدعت غالب ہوں گے کہ نہیں, اور سنت آہستہ آہستہ معاشرے میں کم ہوتی جائے گی اور مغلوب ہوتی جائے گی. تو ایسی صورت میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حق کی بات بیان کرنا واجب ہے. اب ادب کے دائرے میں رہیں, دلیل کی روشنی میں بات کریں, اور حق بات جو ہے وہ کرنی ہے. نقصان کا اگر خدشہ ہو, اور خدشہ رہتا ہے, اگر یقین نقصان ہو تو الگ بات ہے, پھر علماء ہیں, پھر اس میں جو گورنمنٹ ہے اس حد تک جانا ہے وہ تو پھر اس کا الگ طریقہ ہے, لیکن خدشہ ہے کہ اب یہاں پہ بات کرتا ہوں میں, ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ ہو, اگر خدشہ کا معاملہ ہے تو پھر تو بات بیان کرنی ہے, اگر یقینی ہو تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے اپنی جان بچانے کی, وہ تو ہمیشہ رہتی ہے, کیونکہ قاعدہ کیا ہے, بغیر طاقت کے آپ پر کوئی واجب نہیں ہوتا, تو طاقت کو شرط ہے ہر عبادت کرے اور ہر واجب پر عمل کرنے کے لیے.
لیکن پھر کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نقصان ہوتا
نہیں ہوتا. نہیں, فرق ہے, ایک آپ کو یقینی بات ہے یہاں پر نقصان پہنچے گا, اور ایک آپ کو جو ہے نا شک کے خدشہ ہے, دونوں برابر نہیں ہیں. اگر یقین ہے تو نہ کریں آپ, ایک حکمت عملی بھی ہوتی ہے, بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ ایک بہتر انداز سے, بہتر جگہ پر, بہتر مقام پہ, بہتر وقت پر اسے آپ بیان کریں گے, کیونکہ لازمی ہے کہ بعض اوقات آپ ایک گیدرنگ میں گئے ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ گانے بجا رہے ہیں اور میوزیکل شو ہے, اور وہاں پہ آپ کو روکنا شروع کر دیں گے, مناسب وقت ہے, مناسب جگہ پر روکنے کی, کون آپ کی بات سنے گا؟ لیکن بعد میں جو آپ کے چند ساتھ وہاں پہ کھڑے تھے, آپ کے کولیگ سے وہاں پہ آفس میں صبح آپ آئے ہیں, وہاں پہ بٹھایا, کون کو نصیحت کیا اور کہا کہ یہ حرام ہے, جائز نہیں تھا آپ نے, کیوں, تو کیا بہتر تھا آپ کے لیے, پہلے یا دوسرا طریقہ؟ تو اس لیے حکمت عملی بھی ہوتی ہے بعض اوقات, لازمی نہیں کہ آپ نے ہر موقع پر, ہر وقت پر, ہر جگہ پر کہ آپ نے کوئی حکم بھلائی کا حکم دینے یا برائی سے روکنا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے پانچویں شرط, کہ بھلائی کا حکم دینے سے اور برائی سے روکنے سے اس سے بڑھ کر کوئی مفسدہ نہ ہو, کوئی برائی نہ ہو, یعنی آپ نے برائی سے روکا ہے, آپ کے روکنے سے برائی اور بڑھ گئی ہو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. فَإِن تَرْتَبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَإِنْهُ لَا يَلْزَمْهُ, اگر برائی کے روکنے سے برائی بڑھ جاتی ہے تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ برائی سے روکیں, بلکہ آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیں یا برائی سے روکیں جب آپ کے اس عمل سے برائی بڑھ جاتی ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں, اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ انکار بنکر جو ہے برائی سے روکنے کی چار صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ منکر کا خاتمہ ہو جائے, دوسری صورت یہ ہے کہ منکر کا خاتمہ نہ ہو لیکن اس میں تخفیف ہو جائے, منکر اور برائی کم ہو جائے. تیسرا آپ نے برائی سے روکا لیکن اس کی مثل برابر ایک اور برائی سامنے آ گئی, اور چوتھا جو ہے آپ نے برائی سے روکا ہے اور آپ کے روکنے کی وجہ سے اس سے بڑھ کر برائی نے جنم لیا ہے. پہلی اور دوسری صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں برائی سے روکنا واجب ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ برائی کا خاتمہ ہو گیا, دوسری صورت برائی میں کمی ہوئی ہے, تو اسی صورت میں آپ نے برائی سے روکنا ہے کہ نہیں روکنا ہے, یہ واجب ہے. تیسری صورت جو ہے محل نظر ہے کہ برائی سے روکے اس کی برابر کی اور برائی پیدا ہو گئی ہے, تو محل نظر ہے کریں نہ کریں برابر ہے دونوں. چوتھی صورت جو ہے جائز نہیں ہے برائی سے روکنا, کیونکہ اثر مقصد برائی سے روکنا جو ہے یا تو برائی کے خاتمے یا اس میں کمی پیدا کرنا ہے, اگر اس سے بڑھ کر برائی جنم لے لے تو پھر آپ نے اچھا کام کیا برا کام کیا ہے, تو برا کام کیا ہے. آپ برائی سے روکنے آئے ہیں, آپ کو برائی سے روکنے کی وجہ سے اور بڑی برائی نے جنم لیا ہے, تو آپ کو برائی سے نہیں روکنا چاہیے تھا. اب اس کی مثال دیں, جیسے فرماتے ہیں اس کی مثال, اگر کوئی شخص کسی شخص کو احسان کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن یہ جو بھلائی اور احسان کا کام جو ہے اس سے بات لازم آتی ہے کہ وہ باجماعت نماز نہیں پڑھے گا, اسے باجماعت نماز چھوٹ جائے گی. آپ نے کہا کہ یار یہ پیسے ہیں آپ نے فلاں شخص کو پہنچانے ہیں, محتاج ہے, لیکن اس شخص کے جانے کی وجہ سے اس کی فرض نماز چھوٹ جائے گی, تو ہم اس وقت کیا کہیں گے کہ آپ یہ بھلائی کا کام نہ کریں, اس وقت یہ بھلائی کا کام بعد میں, نماز سے پہلے پڑھیں گے, آپ پر فرض ہے. دیکھیں کسی کو احسان بھلائی کرنا کسی کے لیے خیر خواہ ہونا اچھی بات ہے. علماء کہتے ہیں جمع الحسنین, دونوں بھلائیوں کو ایک ساتھ آپ بجا لائیں, نماز فرض پڑھیں با جماعت پھر چلے جائیں, لیکن یہ کہاں کی حکمت عملی ہے, آپ نے ایک مستحب عمل کرنا ہے جو آپ پر فرض نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ پر جو فرض عمل ہے وہ چھوٹ جاتا ہے, تو کیا یہ اچھا کام کیا ہے؟ اور کیا یہ شخص جو بھلائی کا حکم دے رہا ہے اس کے لیے جائز ہے کیسے بھلائی کا حکم دے, برائی کو حکم دیا اس نے یا ایک برائی پر شخص کو آمادہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس طریقے سے بھلائی کو حکم دینا جو اس کے لیے جائز نہیں تھا, کیونکہ اس کے اس حکم کی وجہ سے واجب کو چھوڑنا جو ہے ایک مستحب عمل کی وجہ سے واجب چھوٹ گیا ہے. اور اسی طریقے سے منکر کے تعلق سے اگر کوئی شخص کسی وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے لیکن جس شخص کو روکا ہے اس نے اس سے بڑھ کر برائی کی ہے, تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ اس سے اس منکر سے روکا جائے. اس کے دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, یہ آخری آیا, مت گالی دو ان معبودوں کو جن اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے, کیونکہ وہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالی نہ دیں, عدو بغیر علم, بغیر علم کی زیادتی کرتے ہوئے. اب باطل معبودات ہیں, گالی دینا جائز ہے؟ شرک ہو رہا ہے, باطل معبود ہے, لات ہے, عزا ہے, اس زمانے میں یا دور حاضر میں جتنی بھی معبودات ہیں ہندوؤں کے یا کسی اور کے, کیا ان معبودوں کو گالی دینا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. کیا شرک منکر نہیں ہے؟ سب سے بڑا منکر ہے, تو روکنا جائز نہیں ہے, روکنا بھی جائز ہے بلکہ فرض ہے, لیکن کیسے روکنا ہے؟ معبود کو گالی دینے سے روکیں گے لوگ؟ لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں, معبود بنائے ہوئے سجدے کرتے ہیں, دل جڑ جاتے ہیں نا, عبادت دل سے کی جاتی ہے نا اصل میں. اور جس معبود کے ساتھ لوگوں کے دل جڑے ہوں آپ کی گالی سے کیا یہ منکر ختم ہوگا, کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ کیا زیادہ ہوگا؟ وہ تو عبادت کرتے تھے, اللہ گالی تو نہیں دیتے تھے براہ راست, جبکہ شرک بھی ایک قسم کی ایک گالی سمجھ لیں آپ, بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ کی شان میں, لیکن ایک گستاخی وہ کر رہے ہیں, شرک وہ کر رہے ہیں. اب آپ کی برائی سے روکنے کی وجہ سے جیسے آپ برائی کو روکنا سمجھ رہے ہیں, نہیں منکر سمجھ رہے ہیں, اور اپنی معبودوں کو گالی دے دی ہے, تو الٹا کیا کریں, شرک بھی کر رہے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کو جو حق معبود ہے جل شان سبحانہ وتعالیٰ گالی دینا شروع کر دیں گے. تو آپ کے اس عمل سے برائی کم ہوئی, ختم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ زیادہ ہوئی. تو ایسی صورت میں برائی سے روکنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور یہ قاعدہ شرعیہ ہے, یاد رکھیں, اگر کسی عمل سے برائی بڑھ جاتی ہے تو عمل نہ کریں, صرف اس حد تک کوئی بھی ہو. یعنی ایک شخص, دوسری مثال دیکھیں آپ, شخص فرق, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص شراب خور ہے, شراب پینے والا ہے, اور شراب پینا منکر ہے, برائی ہے, اگر ہم اسے شراب پینے سے روک دیتے ہیں تو وہ شخص جاتا ہے, اگر وہ شراب نہیں پیتا چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص چوری ڈکیتی کرتا ہے اور لوگوں کی عزتیں پامال کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اس شخص کو, ایسے شخص کو ہم شراب پینے سے نہیں روکیں گے, کیونکہ شراب پینے سے روکنے کی وجہ سے اس کا جو مفسدہ ہے, جو منکر ہے, جو برائی ہے, اس سے بڑھ کر ہے. اب شراب وہ پیتے اپنی ذات کے حد تک اس کی برائی ہے, چوری ڈکیتی اور کس کی عزت کو پامال کرنا یا قتل و غارت کرنا, یہ اس سے بڑا منکر ہے کہ نہیں, بڑی برائی ہے کہ نہیں؟ تو بہتری کو اپنی نشے میں مست رہے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر ایسے شخص نہیں ہے, نہ ڈکیت ہے, نہ چور ہے, نہ کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں, اور نہ ہی وہ کسی کا قتل کرنے والا شخص ہے, تب روکیں گے کہ نہیں؟ تب روکیں گے.
جو بزرگوں وغیرہ کی بھی ہے نا, اسی طرح بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, جبکہ وہ بزرگ ہم جانتے ہیں کہ شرک وغیرہ کر رہے ہیں, اس کی دعوت بھی دیتے ہیں.
بات یہ ہمیں قاعدہ بتایا, قاعدہ شرعیہ ہے, اگر آپ کے برائی کے روکنے میں اس سے بڑی برائی وجود میں آتی ہے تو مت کرو. پھر گالی دینا کہاں کی مجھے بتائیں حکمت عملی, اور کہاں کی دعوت اور تبلیغ کا ایک طریقہ ہے؟ انبیاء کی دعوت کو دیکھ لیں آپ, کس کو گالی دی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, وقت کا بڑا بادشاہ ہے, جابر شخص ہے, مناظرہ ہوتا ہے, منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. برا کہا, بھلا کچھ اس کا کہا ہے, کوئی گالی دی ہے؟ کوئی فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی گالی ہے کہیں پہ؟ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ علیہ الصلوۃ والسلام, ابو جہل ہے, ابو لہب, اور دوسرے جتنے بھی سردار ہیں قریش کے جو کفر پر مرے ہیں, جو کافر رہے ہیں, سب سے بڑے دشمن رہے ہیں, کہیں پہ ملتے ہیں آپ کو کوئی ایک گالی دی ہو کبھی؟ تو بزرگوں کو گالی دینے سے کیا ہوتا ہے, جو اہل باطل کے بزرگ ہیں, اب وہ گالی دے تو وہ پھر اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ اہل حق علماء کو گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو حرام ہے کہ نہیں؟ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان علماء کی عزت کا خیال رکھیں. دیکھیں بزرگ ہے, اگر وہ شرک بدعات کرتے ہیں, ہمارے ذمہ جو کام ہے اس کی نشاندہی کریں. بزرگوں نے یہ کتاب لکھی ہے, فلان عالم نے, آپ کے بزرگ نے, اس میں یہ غلطی ہے, اور اس غلطی کی وجہ یہ ہے, اور یہ اس کا ثبوت ہے. آپ نے اصل معاشرے میں فساد پھیلانا ہے یا آپ نے بھلائی کا حکم دینا ہے اور لوگوں کو فساد اور برائی سے روکنا ہے, اصل مقصد کیا ہے؟ اگر تو آپ نے فساد کا جواب فساد سے دینا ہے, اور وہ فساد جو ان کے فساد سے بڑھ کر ہو, تو کون سا اچھا عمل کیا ہے؟ تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, فتنہ ہے یہ جو اس طریقے سے جو دعوت کا طریقہ ہے, محض ایک شیطان کا بہکاوا ہے اور فتنہ ہے. اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں, اور اخلاص نیت کے ساتھ یہ عظیم عمل و عبادت کرنے والے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کی زبان پر اس کا اثر ہونا چاہیے, آپ کے اخلاق پر, آپ کے کردار پر. قول فہم تضاد کیوں ہیں؟ ہم پڑھتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, یہ کون سا علم ہے بتایا مجھے؟ میں نے کم یہ ایک مثال دے دیں, صحابہ نے تلواریں اٹھائی ہیں اہل بدعت کے خلاف, معتزلی موجود تھے, دیگر جہمی موجود تھے, سلف صالحین ان کے خلاف علم سے جہاد بھی کیا ہے, کہیں گالی ہے ان کی؟ آپس میں سخت الفاظ کہیں پہ نظر آتے ہیں محدثین کے, اقران کے آپس میں سخت الفاظ کہیں پہ ہو جاتے ہیں, لیکن گالی گلوچ دینا یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. الغرض واپس آتے ہیں, تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کے برائی روکنے کی وجہ سے اس سے بڑھ کر برائی جنم نہ لے. اگر آپ کی دعوت میں ایسا کوئی کام ہے, ایسا کوئی طریقہ ہے, تو آپ کی دعوت میں خیر نہیں ہے, معاشی بوری بڑھتی جا رہی ہے آپ کی اس دعوت کی وجہ سے. دعوت تو نہ ہوئی, انبیاء کی دعوت میں اور صحابہ سلف کی دعوت میں برائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ برائی کا خاتمہ ہوئے کہ نہیں ہوا؟ کم ہوئے کہ نہیں؟ اس لیے سلف کے زمانے میں دیکھیں, جو سب سے بہترین تین زمانے تھے, بدعت کیا ختم ہوئی تھی؟ بالکل تھی نہیں بدعت, یا موجود تھی دبی ہوئی تھی؟ تھی دبی ہوئی تھی, کیونکہ علم تھا, عمل تھا, حسن اخلاق تھا, ان کا عقیدہ بھی نبوی تھا, ان کا عبادات بھی نبوی تھے, ان کے اخلاق و اسلوب بھی نبوی تھے. اف اس زمانے کے بعد جو بعد میں آئے اور ان کے راستے کو اختیار کیا, ان کے عقیدہ بھی سلفی ہے, ان کے عبادات بھی سلفی ہیں, اور ان کے منہج اور سلوک بھی سلفی ہے, ان کے اخلاق بھی سلفی ہیں. چھٹی شرط, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھلائی کا حکم دے رہا ہے, برائی سے روک رہا ہے, یہ خود بھلائی کرنے والا شخص ہو اور برائی سے روکنے والا ہو, جس کا وہ حکم دے رہا ہے یا جس برائی سے وہ روک رہا ہے. اور یہ بعض علماء کی رائے ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض علماء کی رائے ہے, اگر وہ شخص ایسا نہیں کرتا, یعنی خود اپنے آپ کو جس بھلائی کا حکم دے رہا ہو خود اس پہ عمل نہیں کرتا, اور جس برائی سے وہ روک رہا ہو وہ خود وہ برائی کرتا ہو, تو ایسے شخص جو ہے وہ نہ تو کسی کو بھلائی کا حکم دے نہ ہی برائی سے روکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل کو کے تعلق سے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون, سورۃ البقرہ نمبر 44. کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ پڑھ کے سناتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یا لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو, خیر خود نہیں کرتے ہو, لوگوں کو برائی سے روکتے ہو, خود برائی کرتے ہو, کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ تو یہ دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں جس نے بھی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے تو اس شخص کو اس بھلائی پر عمل کرنا چاہیے اور اس برائی سے رکنا چاہیے جس کو حکم دے رہا ہے. اگر یہ شخص خود بے نمازی, شیخ صاحب مثال دیتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ شخص بے نمازی ہے تو پھر دوسروں کو نماز کا حکم نہ دے, اگر خود شراب پینے والا تو دوسروں کو شراب پینے سے منع نہ کرے. پھر ایک شعر پڑھتے ہیں, فرماتے ہیں لا تنہ عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم, کسی ایسی چیز سے منع نہ کریں جو وہ خود تم کرتے ہو, تمہارے اوپر عار ہے اگر تم ایسا کرو گے, بہت بڑا عار ہے تمہارے اوپر. تو ان لوگوں نے, یعنی علماء نے, اس اثر یعنی اس آیت کریمہ سے اور نظر اور یعنی یہ جو شعر ہے اس سے اور جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پر یہ قول بیان کیا ہے. لیکن جو جمہور ہے علماء کا علی خلاف ذلک, اس کے برخلاف ہے, اور جمہور کا یہ قول ہے, کہتے ہیں کہ واجب ہے بھلائی کا حکم دینا اگرچہ وہ شخص وہ بھلائی نہ کرنے والا ہو, اور برائی سے روکنا بھی لازم ہے اگرچہ وہ برائی کرنے والا ہو. اور بنی اسرائیل کے تعلق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہے اور سختی کے الفاظ بیان کیے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے, بلکہ ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ان لوگوں نے, ایک تو بھلائی کی طرف بلانا اور اپنے آپ کو بھول جانا. اور یہی قول شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی قول صحیح ہے, صحیح قول ہے یہ. تو ہم یہ کہتے ہیں آپ کو دو حکم دیے گئے ہیں اور دو چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے. جو آپ کو دو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود بھلائی پہ عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دینا ہے. یہ دو چیزوں کا حکم ہے کہ خود بھی بھلائی کا عمل کرنا, دوسروں کو بھی حکم دینا ہے, اور دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے, فعل منکر سے اور ترک نہیں عن فعلہ. برائی نہ کرنے کا بھی ہمیں حکم ہے کہ برائی نہیں کرنی, اور برائی سے نہ روکنے کا بھی ہمیں منع کیا گیا ہے کہ خود برائی نہیں کرنی, پھر دوسروں کو برائی سے روکنا ہے, یہ حکم دیا ہے. ترک کرنے کا کہ آپ نے یہ نہیں کہیں پہ حکم کہ آپ نے برائی سے نہیں روکنا, بلکہ برائی سے روکنے کا بھی حکم ہے. تو پھر ان دونوں کو آپ جمع نہ کریں کہ جو معمول سے تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو چھوڑ دیں, اور جو تمہیں حکم دیا گیا کرنے کا آپ اسے رک جائیں. اگر ایک کو چھوڑنے سے دوسرے کا ساقط ہونا لازمی نہیں ہے, ایک چیز کو چھوڑنے سے دوسرے کا ساقط ہونا لازمی نہیں ہے. اگر آپ یعنی تمہیں برائی کرنے کا حکم ہے کہ برائی مت کریں, یہ بھی حکم ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکیں. آپ ایک حکم کو تو توڑ دیتے, برائی کر لیتے ہیں, اب دوسرے کو توڑنے کا کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ آپ حکم کا بھلائی کا عمل کریں, آپ بھلائی خود کریں. اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس بھلائی پر آمادہ کریں. اگر آپ یہ بھلائی نہیں کرتے کسی وجہ سے, تو لوگوں کو پھر کیوں اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتے, لوگوں کو اس پہ آمادہ نہیں کرتے یا اس کو ان کو حکم نہیں دیتے؟ یہ قول راجح ہے, یہ بھی قول علماء کے موجود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ چھ شرطیں ہیں, چار جواز کے لیے ہیں, یہ جائز ہیں, پہلی, دوسری, تیسری اور پانچویں. واپس آتے ہیں جلدی سے. پہلی شرط کیا تھی؟ علم ہونا چاہیے کہ آپ جس کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں یا برائی سے روکنا ہے آپ کا اس کا علم ہونا چاہیے. دوسرا, جس کو آپ حکم دے رہے ہیں بھلائی کا برائی سے روکنا ہے, کیا وہ مکلف ہے کہ نہیں؟ تیسرا, مکلف تو ہے لیکن کیا اس نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے کر لیا ہو, نماز پڑھ کے آیا ہو اور آپ کہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے, اور آپ اسے کہ بے نمازی میں شمار کر کے وہ سارے جو آیات اور احادیث ہیں بے نمازی کے بارے میں سنا دے, وہ بیچارہ آپ کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے, پھر آخر میں کہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے, شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پہلے پوچھ, ایک دو لوگ پوچھ لیتے, بھائی آپ سے کیا نماز پڑھ لی ہے آپ نے؟ ہاں پڑھ لی ہے, سنت بھی ہے, طریقہ ہے. بلکہ مشکل ترین وقت میں بھی دیکھیں آپ کہ بل تعرض عنہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر جن خوفی خط لکھا تھا قریش کو, اس دن عمر نے تو فرمایا کہ منافق ہے اس شخص نے, کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا ہے؟ استفصال دیکھیں, یہ خوبصورت ہے طریقہ. کوئی بھی عمل ہو, آپ نے غلط عمل بھی ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی, کسی غلطی نہیں ہوتی, غلطی ہو گئی ہے, اب فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے پوچھ تو لیں کہ ہوا کیوں ہے. چوتھی شرط کیا جی؟ طاقت ہونی چاہیے بھلائی کے حکم دینے کی, وہ برائی سے روکنے کی طاقت ہونی چاہیے. پانچویں شرط کیا چیز؟ بارک اللہ فیک, کہ آپ کے بھلائی کا حکم دینے سے یا برائی سے روکنے سے اس سے بڑھ کر برائی جنم نہ لے. اور چھٹی شرط ہے خود بھی عمل کرنے والا ہو, اگر عمل کرنے والا نہیں ہے تب بھی اس پر سے یہ واجبی ساقط نہیں ہوتا. یہ قول راجح ہے. لوگ اعتراض کریں گے, لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا. یا مثال کے طور پہ ایک باپ سگریٹ پیتا ہے, کیا بیٹے کو منع کرے گا کہ نہیں؟ نہیں کرے گا. کیا خیال ہے؟ باپ بے نمازی ہے کسی وجہ سے بھی, گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بیٹے کو کہے کہ نماز نہ پڑھو, یا وہ اس کا فرض ہے, اس سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے, کہ خود بے نماز ہے بیٹے کو نہیں کہے کہ تم نماز پڑھو؟ جو سوال ہے قائم کرنے کہ تمہیں بیٹے کو کیوں نہیں کہا نماز پڑھنے کا؟ یا بیٹا اگر وہ جوا کھیلتا ہے, باپ بھی جوا کھیلتا ہے, دونوں جواری ہیں, ایسے ہوتا ہے نا. اکثر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر, جواری کا بیٹا جواری, ایسے کہتے ہیں نا. لازمی نہیں ہے میرے بھائی,
لازمی
جی جی بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بہتر ہے اگر ایسا کرنا ہے تو. لیکن میں نے آپ کو دو تین مثالیں دی ہیں. شرعاً آپ پر فرض ہے کہ آپ جو آپ کے ماتحت ہیں آپ ان کو بھلائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. اگر آپ وہ بھلائی نہیں کرتے, برائی سے نہیں روکتے, تو آپ پر یہ فرض ساقط ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی. تو اس کا کیا مطلب آیت کا؟ سمجھ آئے نا؟ بارک اللہ فیک. اور سوال ہے؟ ہو گیا الحمدللہ. آخر میں ایک جملہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, اچھا یہ جو چھ شرطیں ہیں, جو میں سے جو چار ہیں جواز کے لیے, پہلی, دوسری تیسری اور پانچویں تفصیل کی بنیاد پر جو گزر چکی ہے، اور دو وجوب کے لیے ہیں، چوتھی اور چھٹی، اس پر بھی اختلاف ہے علماء کا. پھر آخر میں فرماتے ہیں یہ شرط نہیں ہے کہ جس کو بھلائی کو حکم دے رہے ہیں یا برائی سے روک رہے ہیں کیونکہ اصول میں سے نہ ہو، یعنی باپ ماں دادا دادی وغیرہ. بعض علماء نے کہا کہ آپ ان کو بھلائی کو حکم نہیں دے سکتے، برائی سے نہیں روک سکتے جو آپ کے بڑے ہیں، یہ قول بھی موجود ہے کہ وہ برا مان جائیں گے، پھر برا مان جائیں گے پھر ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے تو پھر آپ پر جو ہے نا ان کو ناراض ہونے کا گناہ ہے، کیونکہ والدین اگر راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہوتا، یعنی سبحان ایک شبہ ہے سبحان اللہ. یہ ایک قول بھی موجود ہے، لیکن جو صحیح قول ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلکہ آپ کے اوپر زیادہ معاملہ تأکید کے ساتھ یعنی واجب ہو جاتا ہے کہ یہ بر الوالدین میں سے، کہ والدین کو جو ہے نا والدین کے ساتھ حسن سلوکی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ان کو برائی سے روکیں اگر وہ کوئی برائی کرتے ہیں، اور حکم دیں بھلائی کا اگر وہ بھلائی نہیں کرتے، یا اگر آپ کا والد بے نمازی ہے الٹا کر دیتے ہیں تو آپ نہیں کہیں گے نماز پڑھنے کا، دیکھیں کیسے کہیں گے، ادب کے دائرے میں ریکویسٹ کر کے. واللہ جب دل کے درد سے آپ بڑوں کو نصیحت کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جان چھڑانے کے لیے، صرف سرسری بات کرنی ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا، پھر رزلٹ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نتیجہ بھی ایسے ہوتا ہے. لیکن دل کے درد کے ساتھ اللہ کے لیے کہ کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، خاتمہ کیسے ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، یہ درد لے کے آپ اللہ سے دعا تو کریں، وہ نصیحت کر کے دیکھیں آپ. پیچھے شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی شخص یہ کہے گا کہ اگر میں اپنے باپ کو منع کرتا ہوں برائی سے تو مجھ پر غصہ کرے گا، ناراض ہو جائے گا، حجر کرے گا، دوری اختیار کر لے گا، تو پھر میں کیا کروں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں صبر کرتے رہو، اور یہ تمہیں جو تکلیف پہنچے گی باپ کی طرف سے، غصہ جو ہوگا یا تمہیں علیحدگی اختیار کر دیں گے یا حجر کا معاملہ ہوگا، عاقبت جو ہے متقین کے لیے ہے. اور بر علیہ السلام کی ملت کے اتباع کریں. جب اپنے باپ سے معاتبہ ہوا اور بات ہوئی، جب کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہیں شرک پر تھے، مشرک تھے. دیکھیں ذرا چند الفاظ دیکھیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، سورۃ مریم میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فقال یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا الى ان قال، یہاں تک کہ فرمایا یا ابتی لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال يعني جواب میں ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك وهجرني مليا. یہ آیات جو سورۃ مریم میں، بڑی پیاری آیات ہیں، آج کا واجب نوٹ کر لیں، ان آیات کو ایک دفعہ پڑھ لیں، پڑھنے کے لیے آسان واجب ہے، ان کو پڑھنے ہیں اور ترجمہ اپنے کرنا ہے، اور ایک چیز پہ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے کہ باپ سب سے بہترین بیٹا سب سے بدترین باپ کے ساتھ جب بات کر رہا ہے تو کس انداز میں بات کر رہا ہے. اس معاشرے میں جو سب سے بدترین انسان تھا نا، سب سے برا انسان کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے بلکہ سردار بھی تھے، شرک کا حکم بھی دیتے تھے، شرک پر وہ آمادہ بھی کرتے تھے، اور بتوں کے عبادت کی سربراہی بھی کرتے تھے. یہ جو گالی گلوچ کے کام آپ نے بات کی ہے، اور جو گالیاں دیتے ہیں، کہتے بزرگوں کو گالی دینا یا علماء اہل سو کو گالی دینا، دیکھیں ایک باپ اپنے بیٹا اپنے باپ سے کس انداز میں مخاطب ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. ابتدا ہوتی یا ابتی، ابا جان، ابا جان میں نرمی کے الفاظ ہیں، میرے پیارے ابا جان، یہی ہوتا ہے نا، پیارے بابا، ابا جان، وہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے، وہ ایک لفظ نہیں ہوتا. یا ابتی عربی میں یہ نرمی کی سب سے بڑا نرمی کا لفظ ہے جو کوئی شخص اپنے باپ سے مخاطب ہوتا ہے. اب غور کریں، سب سے بدترین اپنے زمانے کا، اس زمانے کا سب سے بدترین کافر سے مخاطب اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی چھوٹے عمر تھی, بڑے بھی نہیں تھے, لیکن اندازہ بیان دیکھیں. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, کیوں اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے کوئی کام آ سکتے ہیں. یہ کہاں پہ لگی ضرب؟ سیدھا دل پہ جا کے لگی. ایک گالی نہیں ہے, علم کی بات ہے, علم کی روشنی ہے, عقلی دلیل ہے. عبادت تم کرتے ہو, ٹھیک ہے کرتے ہو نا, تم کبھی سوچا تم نے جس بت کی تم عبادت کرتے ہو تمہاری بات سنتا ہے یہ, یا کچھ دیکھتا ہے, یا تمہارے کوئی کام آ سکتا ہے؟ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے وہ تمہارے کیا کام آئے گا؟ مصیبت میں پڑ گئے ہو, تم نے اس بت کو پکارا ہے, تمہاری کیا مدد کرے گا یہ؟ نہ خود سنتا نہ دیکھتا, تم بھی جانتے ہو کہ سننے دیکھنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اس میں بیچ میں ایک آیت ہے, وجہ کیا ہے میں تمہیں کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں؟ میرے پاس وہ علم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں نہیں پہنچا ہے, اس میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, علم کی بنیاد پر نصیحت کر رہا ہوں. اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا میں کہ کیونکہ میں کچھ زیادہ سمجھ گیا ہوں, یہ زیادہ پڑھ لے گیا ہوں, یہ زیادہ اچھی باتیں کرتا ہوں تو اس لیے میں آپ کو اس عمل سے منع کر رہا ہوں. نہیں, اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے, اس علم کی روشنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ سے مخاطب ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, تب پتہ چلے کہ دلیل کی روشنی کیا ہوتی ہے. وہ رب کا حکم ہے, یہ میرے طرف سے نہیں ہے, ورنہ تو میرے باپ ہو, میں کہاں جرات کر سکتا ہوں, میں کہاں تمہیں اس طرح سے بات کر سکتا ہوں. تو اللہ کا حکم ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور یہ اس کی دلیل ہے. سبحان اللہ. یا ابت لا تعبد الشیطان, دیکھیں شیطان کی عبادت وہ کر رہا ہے. باپ کیا شیطان کی عبادت کرتا تھا یا بتوں کی عبادت کرتا تھا؟ باپ نے کس کی عبادت کرنی ہے, کس کی عبادت کرتا تھا؟ سبحان اللہ. بت کی عبادت کرنا برابر ہے شیطان کی عبادت. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان کے حکم کی پیروی کرتے بتوں کی عبادت ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتی. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو, کیونکہ بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. اچھا یہاں پر لفظ دیکھیں, کیونکہ نرمی کے الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ کا نام کون سا ہے؟ الرحمن. یعنی ابھی بھی موقع توبہ کر لو تو رحمان کی رحمت وسیع ہے تو بھی معاف کر دے گا. یہاں پر کوئی سختی والا نام نہیں ہے, شدید العقاب, ذو الطول, کتنی سخت ہیں اللہ کے اسماء و صفات میں. جبار ہے, قہار ہے, نہیں وہ قہار نہیں ہے. قہار تو ہے لیکن اس سیاق و سباق میں آپ ڈرانا چاہتے ہیں یا آپ دل نرم کر کے خیر کی طرف بلانا چاہتے ہیں؟ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. سیاق و سباق دیکھیں یہاں پہ کیا ہونا چاہیے. اب مشرک کو جو ہے جو شرک کرنے والے سب سے بدترین مشرک اپنے زمانے کا, لوگوں کو شرک آمادہ کرنے والا ہے, تو اللہ کی سزا کا مستحق ہے کہ نہیں؟ تو لفظ اللہ تعالیٰ کا نام سزا والا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اچھا رحیم بھی نہیں فرمایا. رحیم کیوں؟ کیا فرق رحمان اور رحیم میں؟ اگر رحیم ہوتا تو آپ جہل پکڑ لیتے ہیں, غلط ہے یہ. رحمان اور مسیح رحمت والا, جس نے کافروں پر بھی اپنے اس مسیح رحمت سے جو رحم کرنے والا, اور جو رحیم ہے وہ خاص بندوں کے لیے خاص رحمت کرنے والا ہے. تو اس وسیع رحمت جو رحمان وسیع رحمت ہے, آپ سانس بھی لیتے ہیں, آپ زندہ بھی ہیں, آپ سجدہ کرنے کے قابل بھی ہیں, آپ رکوع کرنے کے قابل بھی ہیں, آپ بولنے کے قابل بھی ہیں. یہ سب اس رحمان کی رحمت کی وجہ سے ہے. اب توبہ کر کے سب اللہ کے لیے کر سکتے ہو, تم ذکر اللہ کا کر سکتے ہو, شرک سے توبہ کر کے سجدہ اللہ تعالیٰ کو کر سکتے ہو, تو رکوع کر سکتے ہو, نماز پڑھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ان بتوں کے لیے تم صرف کر رہے ہو. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. عذاب رحمان عذاب دیتا ہے کیا؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ کا, کہیں رحمان کا عذاب تمہیں چھو نہ. یمسک, اللہ کا عذاب چھوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہلاک کر دیتا ہے؟ کبھی اللہ کا عذاب بھی کبھی چھوتا ہے صرف؟ کیا خیال, ذرا الفاظ پہ دیکھیں ذرا. یعنی ہر جملے میں ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, توبہ کر جاؤ, تمہاری خیر اسی میں ہے. لیکن کتنے پیارے انداز میں ہے. لوگ گالی کی بات کرتے ہیں, اس میں اگرچہ باپ کافر کیوں نہ ہو تب بھی آپ گالی نہیں دے سکتے، پھر بھی آپ اف نہیں کر سکتے. یہاں پر دیکھیں ایک بڑے پیارے انداز ہے. اچھا، اللہ کا عذاب کیسے چھوئے گا تمہیں؟ فتکون للشیطان ولی، بس تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے. آخر میں شیطان کا دوست بنا کہ نہ بنا، کون سا راستہ اختیار کیا؟ سبحان اللہ. باپ نے کیا جواب دیا؟ اور بات ہی ختم کر دی. قال اراغب انت عن آلہتی ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے رغبت نہیں ہے، نہیں مانتے کہ معبود ہیں میرے؟ لئن لم تنتہی، اگر تم نہیں رکتے، لارجمنک واہجرنی ملیا. کس چیز سے روکنا چاہتے ہیں بیٹے کو؟ بھلائی کے اس حکم سے روکنا چاہتے ہیں، اس خیر سے روکنا چاہتے ہیں. رک جاؤ، مجھے مت منع کرو، میں برا کر ہی نہیں رہا ہوں، تمہیں لگتا ہے میں برا کروں؟ شرک برا نہیں ان کے نزدیک، اس بندے کا نہیں شرک برا نہیں تھا. سبحان اللہ، جو سب سے بڑے جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے، اگر نہیں روکو گے لارجمنک. رجم کہتے ہیں سخت تکلیف، سخت عذاب کو دور کرنے کو، دھتکارنے کو اور پتھر مارنے کو، سب اس معنی میں ایک لازم شامل ہیں. وہجرنی ملیا، مجھ سے دور کہیں چلے جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، تم ہو تو مجھے بتانے والے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. سبحان اللہ. قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان نبی حفیا. جواب کیا تھا؟ سخت کے جواب کیا تھا؟ سلام علیک، تم پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، میں پھر رب سے مغفرت دعا کروں گا. نہیں مانتا تب اللہ کریم ہو سکتے مغفرت کر دے. اللہ تعالیٰ میری دعا کو میں رد نہیں کرتے، انہوں کا نبی حفیظ. اس وقت علم نہیں تھا کہ مشرق کے لیے دعا کرنا جائز ہے، میرے صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل نہیں ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرقوں کے لیے دعا مغفرت جائز نہیں ہے. یہ سورۃ توبہ کے آیت نمبر 113 میں آیا ہے.
سلام بھی کرنا جائز ہے؟
سلام بھی جائز نہیں ہے، بالکل وہی نا. سلام، سلام میں دعا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا، بلکہ حکم تھا ہی نہیں، یہ تو ان کا اپنا ایک طرف سے ایک اجتہاد تھا، کیونکہ سیاق الصبح کیسے جا رہا تھا نا. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی گفتگو کو ایسے بیان کر دیا ہے. پھر حکم آیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کہ مشرکین کے لیے دعا مغفرت جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ مسلم کے روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قبر کی زیارت کی اور مغفرت کی. تو اللہ مغفرت کو دعا تو قبول نہیں کی، لیکن قبر کی زیارت کے لیے اجازت دے دی. پھر سورۃ انعام نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بات آگے چلی، کیونکہ ایک سیشن یہ تھا، پھر آگے اور سیشن بھی آئے، آخر میں کیا فیصلہ ہوا کہ منجنیق میں بٹھا کے دور سے آگ کی طرف پھینکنا ہے. اس کے جو پہلے کے جو لمحہ تھا یہ بھی تھا، اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. جب نرمی کے الفاظ سارے کام نہیں آئے، اب ہلاکت یقینی ہو گئی ہے، اب دیکھ رہے کہ باپ جو ہے اگر اسی پہ مر گیا تو سب سے بدترین خاتمہ ہوگا، اور شرک پر اگر وفات ہوئی تو اس کے کوئی پھر معافی بھی نہیں ہے قیامت کے دن. اتتخذ اصناما آلہا، کیا تم ان معبودوں کو، بتوں کو اپنے معبود بنا لو گے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور تمہاری قوم جو ہے، آپ اور آپ کا قوم جو ہے بڑی کھلی گمراہی میں ہے، ضلال مبین ہے. ابھی بھی باز آؤ اس گمراہی سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم اور پیارے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کو اس موذی آگ سے اللہ نے نجات عطا فرمائی. یہاں تک کہ روا کہتے ہیں کہ رسیاں جل گئی تھیں، لیکن جسم کو آگ نے چھوا بھی نہیں ہے. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، وہی آگ ٹھنڈک ہو گئی، سلامتی والی ٹھنڈک. کیونکہ اگر صرف ٹھنڈک ہوتی تو ٹھنڈک نقصان پہنچا دیتی، پتہ ہے زیادہ سردی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے نا. تو اپنے پیارے نبی کو تمام تکلیفوں سے بچانے کے لیے ایک جملہ ہے، قلنا. آگ ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے تمہیں جلانا نہیں ہے تو آگ جلا دیتی نہیں، بلکہ آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، سلامتی والی ٹھنڈی. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے اس آگ سے, ہاتھوں کی رسیاں سب جل گئی تھیں اور سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے. لیکن باپ کا کیا خاتمہ ہوا, شرک پر ان کا انجام ہونا نعوذ باللہ. اور آج یہ تاریخ ہے جو ہم قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ رہے ہیں, یہ تاریخ بن چکی ہے باپ اور بیٹے کے لیے. سب سے بہترین بیٹے کا سب سے بدترین باپ جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے, آج قرآن مجید میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گی. اور پیغام ہے سب کے لیے, یعنی سب سے جو بڑے جو دو پیغام ہیں, سب سے پہلے اولاد کے لیے پیغام ہے کہ والدین کے سامنے اگرچہ کافر کیوں نہ ہو بدسلوکی نہیں کرنی, گالی گلوچ نہیں دینی, یہ ان کا حق ہے, شرعاً حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کے, اور صبر بھی کرنا چاہیے. اگر آپ کو مارتے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں یا گھر سے نکل دھمکی بھی دیتے ہیں, صبر کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں. جو دعا دل کے درد کے ساتھ نکلتی ہے نا اس کا اثر بھی ہوتا ہے. ہاں اگر نہیں لکھی اس کے لیے, اللہ نے توفیق نہیں لکھی اس کی کہ وہ توبہ کرے, تو اللہ کی حکمت ہے سبحان اللہ. کم سے کم آپ اپنی طرف سے تو کوئی کمی نہ چھوڑیں, کوئی کسر نہ چھوڑیں, خاص طور پہ اپنے پیاروں کو نصیحت کرتے ہوئے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
جو پانچویں شرط بیان کی تھی, تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے دعوت کا کام اس طرح کر رہے ہیں اور بزرگوں کو گالی وغیرہ بھی دے رہے ہیں, انہی کی وجہ سے کافی لوگوں نے شرک اور بدعات کو چھوڑ کر صحیح رستے پر, کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اس شرط پہ مت آتے کہ خیر تو آ رہا ہے لوگ تو چھوڑ رہے ہیں شرک, جب انہوں نے اس طرح رویہ اختیار کیا.
بے کے سوال ہے کہ بزرگوں کو گالی دینے سے اگر کوئی لوگ کچھ لوگ جو ہیں وہ شرک سے توبہ کرتے ہیں اور ایسے بندے کی بات کو مان لیتے ہیں جو گالیاں دے کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے, تو لوگوں میں خیر تو ہے شرک سے تو لوگوں نے جان چھڑائی ہے. یہ طریقہ غلط ہے. اگر کہیں پر کسی طریقے سے کوئی خیر بھی کہیں سے نظر آ جائے غلط طریقہ اختیار کرنے سے, تو غلط طریقے میں تو کوئی خیر نہیں ہے نا, یعنی آپ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں, اور اس غلط راستے میں کہیں بھلے آپ کو نظر آ گئی کوئی کہیں سے کوئی خیر یا بھلے ایک مل گئی ہے, لیکن طریقہ تو غلط ہے نا. اس سے کس نے کہا کہ یہ لوگ جو یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں اور شرک سے انہوں نے توبہ کی ہے یا اس طریقے سے بدعت سے توبہ کی ہے, تو ایک بدعت سے دوسری بدعت کے کیا آ رہے ہیں, ان کا آگے ان کا اپنے کیا اخلاق ہوں گے, آگے وہ دعوت کیسے دیں گے, وہ تربیت کیا ہو رہی ہے, کس چیز کی تربیت ہو رہی ہے. نہیں نہیں گالی کی وجہ سے نہیں آیا, ایک صرف گالی کی وجہ سے لوگ نہیں آمادہ ہوتے, وہ دیکھتے کہ دلیل جو اس نے پیش کی ہے وہ دلیل قوی ہے, لیکن اس کا طریقہ دیکھ کے نہیں وہ خیر کی طرف آئے, کیونکہ گالی میں کہاں خیر ہے. بلکہ ایسے بھی ہیں جو مذمت کرتے ہیں اس کے طریقے کی کہ طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے جو گالی دیتے ہیں, لیکن جو دلیل اس نے پیش کی دلیل ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہتے کیونکہ طریقہ غلط ہے دلیل بھی غلط ہے, دلیل تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن ہمیشہ قاعدہ یاد رکھیں غلط راستہ اختیار کر کے اگر کہیں پر کوئی خیر کہیں پہ اچانک نظر بھی آ جائے تو غلط راستے نہیں اختیار کرنا, خیر کو پانے کے اور بھی صحیح راستے ہیں. واللہ اعلم. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا, آپ دے سکتے ہیں, کوئی شخص آپ گالی دیتا ہے آپ اس کو اس کے مثل گالی دے سکتے ہیں. اچھا ایک طریقہ یہ, میں آ رہا ہوں نا آ رہا ہوں نا, ایک طریقہ یہ ہے مثل برابر کی, بشرط یہ کہ زیادتی نہ ہو. باپ کی گالی دیا باپ کی گالی دیں گے, باپ کا کیا قصور ہے؟ مثل, آپ کو برا کہا ہے آپ اسے برا کہیں. باپ کی گالی دیا باپ کی گالی نہیں دیں گے آپ, ماں کی گالی دیا ماں کی گالی نہیں دیں گے, بہن کی گالی نہیں دیں گے آپ, کیونکہ بات کسی ہوگی برائی کی مثل ہو. اچھا پھر سورت النحل کی آخری آیات دیکھیں ذرا, آخری چار آیات دیکھ لیں. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. اگر تمہیں کوئی سزا دے, عقاب سزا کو کہتے ہیں, کتنی دینی چاہیے؟ جتنی تمہیں سزا دی گئی ہے, وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تو صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. علماء کہتے ہیں کیوں صبر کرنا ہے یہاں پہ، صبر کی یہاں پہ کیوں تلقین کی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ جب کسی پہ زیادتی ہوتی ہے نا، تو اس کے برابر زیادتی تول کی کلو کے حساب کلو کے برابر ہونا مشکل ہے. میں آ رہا ہوں میں پوری بات کرتا کہ بات سامنے واضح ہو جائے. جتنی زیادتی اس کی، جتنی زیادتی تو آپ کر سکتے ہیں، اس نے زیادتی کی آپ نے اس کا بدلہ اس کو دیا ہے اس کے برابر، پھر حکم دیا ہے اور آمادہ کیا صبر کی طرف، لیکن صبر تم لہو خیر الصابرین، پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب متوجہ ہوا، واصبر ما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. آپ اس صبر کے میرے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صبر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور تنگی محسوس نہ کریں، صبر کرنے والے کو تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، وہ مکر کرتے ہیں ان کا مکر ان کے اوپر پلٹ جائے گا، کیونکہ صبر میں ہمیشہ خیر ہے. آخری آیت میں کیا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا الذین هم محسنون. آپ اگر صبر پہ کام کرتے ہوئے صبر کریں گے اور برائی کا بدلہ نہیں دینا چاہتے، برائی سے سزا کا بدلہ سزا سے نہیں دینا چاہتے، صبر سے کام لیتے ہیں، تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، جب بدلے نہیں دے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ احسان ہی ہوتا ہے نا. آخ میں کیا پیغام ہے؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تقوی کا راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، احسان سے کام لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کوئی پولیس والا کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی تھوڑا سا کیا ہوگا، یوں سینہ چوڑا ہو جائے گا، یار اب تو لوگ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ ہے، تو ان کے شر سے، برے لوگوں کے شر سے تھوڑا سا سر اوپر کمشنر کہے یوں کہ حاضر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایسا چال بدل جائے گی چال تھوڑی سی. ایسے ہوتا ہے کہ منسٹر کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، وزیر داخلہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، بادشاہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. اب بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے تقوی کا راستہ اختیار کرو گے، احسان کا راستہ اختیار کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ جیسا کوئی ہے؟ نہیں ہے. بدلہ لے سکتے ہیں آپ، لیکن بدلہ برابر کا ہونا چاہیے.
اس کا پرسپیکٹو یا میرا پرسپیکٹو ایک نہ فرق
تھا، جو اس نے زیادتی تو کر لیا نا.
ہاں.
آپ زیادتی کے بدلے زیادتی سے دے سکتے ہیں، آپ کو شرعاً اجازت ہے، کیونکہ زیادتی نہیں کر رہے، زیادتی اس نے کی، آپ بدلہ لے رہے ہیں اسے، برابر کا کر رہے ہیں. برابر آپ کے پاس ہے تولنے والا تو کرے، اچھی بات ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اگر اجازت نہ ہوتی تو بڑی باعث میں سیرام ہو جاتی. کچھ لوگ ڈرتے ہیں، ڈنڈے سے ڈرتے ہیں، ڈنڈا اٹھایا، ڈنڈا آپ نے اٹھایا، ڈر گیا. اگر آپ ڈنڈا نہ اٹھاتے تو وہ کیا ہوتا؟ اٹھا لیتے ڈنڈا. میں ویسے مثال دے رہا ہوں، بعض لوگ آپ نہیں روکتے نا تو رکتے نہیں ہیں. آپ زیادتی کے بدلہ آپ نے اس سے زیادتی کے برابر دیا، روک دیا آپ نے برائی سے، آپ بچ گئے، معاشرے میں بچ گیا. لیکن یہ بات ہو رہی کہ اگر آپ اسے موقع دینا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک راستہ ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نصیحت سمجھ جاتے ہیں، برائی سے رک جاتے ہیں، اور آپ نے پھر احسان کا کام سے کام بھی لیا ہے. کتنے ایسے لوگ جو آپ سے برا پیش آتے ہیں، آپ اگنور کر کے ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، کچھ دن کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں کہ نہیں، جبکہ آپ برے کے بدلے برے سے دے سکتے تھے، گالے کے بدلے گالے سے دے سکتے تھے. کچھ آس کے تم اللہ کی لعنت ہو، نعوذ باللہ، اور تم پر لعنت ہو، برابر ہو گیا نا، برابر ہو گیا. لیکن جیسے میں نے کہا بہن کی گالی دینا، ماں کی گالی دینا، بعض سمجھتے یہ بھی برابر یہاں پہ کرنا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، گالی تو آپ کو دے رہا ہے، آپ کو باپ کا کیا قصور، ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ نے بھی اس کے الٹا ماں اور باپ کو گالی دے دی ہے جن کا قصور نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز ذرا دیکھ لوں. جی بالکل منع کیا گیا، بالکل. بارک اللہ فیک. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.